السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ سے بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بعض افراد بیرونی عناصر کے ایما پر دہشت گردی سے متاثرہ افراد کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. اور افغان طالبان نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ کابل حکومت سے بات چیت نہیں کریں گے, لیکن وہ طالبان مخالف افغانوں سے بات چیت اسی وقت کریں گے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان کوئی امن سمجھوتا طے پا جائے. اور پاکستان میں مسلم لیگ نون نے قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی جگہ رتنا تنویر کو پی اے سی کا چیئرمین نامزد کر دیا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے کلدم دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے, اور کہا ہے کہ وہ تمام دہشت گرد گروپوں کو انصاف کے کٹہرے تک لانے کی اپنی کوششیں جاری رکھے گا. وینزویلا میں 1 مئی کو ہونے والے بڑے مظاہرے کے باوجود نکولس ماڈورو اقتدار سے الگ ہونے سے انکار کر رہے ہیں. اور وزیراعظم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ بیرونی فنڈنگ سے قبائلی علاقوں کے نوجوانوں کو اکسانے کی سازش ہو رہی ہے. اور چند دہمے بعد خبروں کی تفصیل. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بیرونی فنڈنگ سے قبائلی علاقوں کے نوجوانوں کو اکسانے کی سازش ہو رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر قبائلی نوجوانوں میں احساس محرومی کا خاتمہ نہ ہوا اور انہیں روزگار کے مواقع نہ ملے تو وہ اس سازش کا شکار ہو سکتے ہیں. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ قبائلی علاقہ جات کی ترقی سے ان نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے. ان خیالات کا اظہار وزیراعظم نے محمد ڈیم کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کے دوران کیا. محمد ڈیم پشاور سے 37 کلومیٹر دور ضلع چارسدہ اور محمد ایجنسی کی حدود میں دریائے سوات پر تعمیر کیا جائے گا. منصوبے پر 291 روپے لاگت آئے گی اور اس کی تعمیر 5 سال میں مکمل ہوگی. تقریب میں پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اور خیبر پختونخوا کے حکام نے شرکت کی. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پشتون تحفظ موومنٹ سے بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بعض افراد بیرونی عناصر کے ایما پر دہشت گردی سے متاثر افراد کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. سری لنکا میں گرجا گھروں میں اتوار کے روز کی عبادات کو ایک اور ہفتے کے لیے منسوخ کر دیا گیا ہے, اور اس کی وجہ وہ سیکیورٹی خدشات ہیں جو پچھلے مہینے گرجا گھروں اور ہوٹلوں میں حملوں کے بعد پیدا ہوئے ہیں, جن میں 250 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے. کولمبو میں بشپ کے ترجمان نے جمعرات کے روز یہ اعلان کیا, جس میں کہا گیا ہے کہ نئی اطلاعات کی بنا پر اتوار کے روز کی طے شدہ دعائیہ عبادت منعقد نہیں ہوگی. حکام نے ایسٹر سنڈے کے حملوں کا الزام مقامی عسکریت پسند گروپ قومی توحید جماعت پر عائد کیا ہے, جو داعش کے ساتھ اپنی وفاداری کا عہد کرتی ہے. امریکہ ایران کے خلاف اقتصادی پابندیوں کو سخت کرتے ہوئے جمعرات کے روز اس استثناء کو ختم کر رہا ہے جو اس ملک کے تیل کے بہت بڑے خریداروں کو اجازت دیتا تھا کہ وہ اپنی خریداری جاری رکھیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ ان 8 خریدار ملکوں کے خلاف ان رعایتوں کے خاتمے سے امریکہ ایرانی حکومت پر اپنا دباؤ شدید ترین کر دے گا. خبر رساں ادارے رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کے بحری محافظوں نے بحیرہ احمر میں خراب ہونے والے ایرانی تیل بردار جہاز کو مدد فراہم کر کے بچا لیا ہے. رپورٹس کے مطابق ایران کا تیل بردار بحری جہاز جدہ کے قریب بحیرہ احمر میں رواں دواں تھا کہ لیکیج کے باعث اس کا انجن خراب ہو گیا. سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق جہاز کو ریسکیو کرنے کے لیے تہران نے باضابطہ طور پر ریاض سے مدد کی درخواست کی تھی. گزشتہ کئی دہائیوں سے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کشیدہ ہیں اور دونوں ممالک مختلف علاقائی تنازعات میں الجھے رہے ہیں. خبر رساں ادارے کے مطابق جدہ کے ساحل سے 43 میل جنوب مغرب میں ایران کے تیل بردار جہاز میں فنی خرابی پیدا ہو گئی تھی اور جہاز میں عملے کے 26 افراد سوار تھے۔ حکام کے مطابق متاثرہ جہاز کے کیپٹن نے انجن خراب ہونے کی شکایت کی، جس کے بعد سعودی کوسٹ گارڈز نے جہاز کو ریسکیو کر لیا۔ امریکی ایوان کی عدلیہ کمیٹی جمعرات کے روز خصوصی قونسل رابرٹ ملر کی اس تحقیقاتی رپورٹ پر سماعت جاری رکھے گی جو امریکی انتخابات میں روسی مداخلت سے متعلق ہے، لیکن اٹارنی جنرل ولیم بار اس میں گواہی کے لیے پیش نہیں ہوں گے تاوقتے کہ کوئی آخری لمحے میں تبدیلی نہ ہو جائے۔ بار نے بدھ کے روز سینٹ کی کمیٹی کے سامنے کئی گھنٹے تک اپنے موقف کے حق میں دلائل دیے۔ انہوں نے ایوان کے ممبران کے سوالوں کے جواب دینے پر اتفاق کیا، لیکن وکلا کی جانب سے مزید پوچھ گچھ کو مسترد کیا۔ عدلیہ کمیٹی کے چیئرمین جیرالڈ نیڈلر کا کہنا ہے کہ اگر بار سماعت کے لیے پیش نہیں ہوتے تو جو بھی اقدام ہمیں کرنا پڑا ہم کریں گے۔ اور امریکی کی کانگریس میں ڈیموکریٹس اراکین نے ولیم بار پر الزام لگایا ہے کہ وہ صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ کے حقائق مسخ کر کے صدر ٹرمپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بدھ کو امریکی کانگریس میں اٹارنی جنرل کو ڈیموکریٹ اراکین کی جانب سے تند و تیز سوالات کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد جمعرات کو اٹارنی جنرل نے کانگریس میں مزید گواہی کے لیے پیش ہونے سے معذرت کر لی، جس کے بعد رابرٹ ملر کی تحقیقاتی رپورٹ پر اٹارنی جنرل ولیم بار اور امریکی کانگریس کے مابین اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ وینزویلا کے خود ساختہ صدر وان گائیڈو نے کہا ہے کہ جمعرات کے روز ڈگمگاتی صنعت عام ہڑتال سے اپنی کارروائی کا آغاز کرے گی۔ یہ ہڑتال صدر نکولس مڈورو کو اقتدار سے ہٹانے کی مقبول شورش کی تازہ ترین حکمت عملی ہے۔ کیراکاس کی سڑکوں پر پچھلے 2 روز سے گائیڈو کے حامیوں اور وینزویلا کی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں، لیکن فوج کے چوٹی کے افسران نے مڈورو کو برطرف کرنے کے لیے گائیڈو کی اپیل پر عمل درآمد نہیں کیا ہے۔ وینزویلا کے لاکھوں باشندے بے قابو افراط زر، خوراک اور تیل کی شدید قلت، طبی سہولتوں کی عدم دستیابی اور وقفے وقفے سے بجلی کے چلے جانے کے باعث تنگ آ کر ملک چھوڑ گئے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ سے بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض افراد بیرونی عناصر کے ایما پر دہشت گردی سے متاثر افراد کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے عاصم علی رانا نے۔
جمعرات کو پشاور میں پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے خیبر پختونخوا کی مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ و طالبات سے ملاقات کی۔ اس دوران آرمی چیف جنرل باجوہ نے کہا کہ پی ٹی ایم نے قبائلی علاقوں میں جن مسائل کی نشاندہی کی ہے وہ مسائل موجود ہیں، اور آپریشن کے بعد پیدا ہونے والے ماحول میں یہ مسائل وہاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم فوج کے لیے مسئلہ نہیں، لیکن بعض افراد بیرونی عناصر کے کہنے پر ان افراد کے جذبات سے کھیل رہے ہیں جو پہلے ہی دہشت گردی سے متاثر ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ فوج کے سربراہ نے کہا کہ حکومت اور سیکیورٹی فورسز قبائلی علاقوں کے مسائل کو قطع نظر اس بات کے کہ وہ مسائل کہاں سے آئے ہیں حل کرنے میں مصروف ہیں۔ جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ امن قائم کرنے کے لیے ہمارے لیے سماجی ترقی پہلے ہے، ہم ان تمام عناصر اور سازشوں کو شکست دیں گے جو ہماری کامیابی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق موجود طلبہ نے پاکستان فوج پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے کسی اجنبی اور گمراہ کرنے والے کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب اب سے 3 روز قبل پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے جی ایچ کیو میں ایک نیوز کانفرنس میں پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے کہا تھا کہ پی ٹی ایم کو دی گئی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے منظور پشتین نے اس حوالے سے کہا تھا کہ پی ٹی ایم دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی اور نہ ہی وہ دبانے سے کمزور ہوگی۔ ان کا کہنا تھا وہ اپنے حقوق کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
افغان طالبان نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ کابل حکومت سے بات چیت نہیں کریں گے، لیکن وہ طالبان مخالف افغانوں سے بات چیت اسی وقت کر سکتے ہیں جب امریکہ اور طالبان کے درمیان کوئی امن سمجھوتا طے پا جائے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بات اس وقت کہی جب امریکہ کے نمائندے خصوصی طالبان کی قیادت میں امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں مذاکرات کا ایک اور دور شروع کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
افغان طالبان نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ کابل حکومت سے بات چیت نہیں کریں گے، لیکن وہ طالبان مخالف افغانوں سے بات چیت پر تیار ہیں، اور ان کے بقول یہ بات چیت اس وقت ہو سکتی ہے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان امن سمجھوتا طے پا جائے گا۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بات اس وقت کہی جب امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیلزاد اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بات چیت کا نیا دور شروع ہوا ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ترک نیوز چینل TRT World سے بات کرتے ہوئے کہا،
نو،
ہم افغان حکومت کو تسلیم نہیں کرتے جسے امریکہ نے قائم کیا تھا اور اس پر بیرونی اثر و رسوخ ہے، لیکن ہم اپنے مخالف افغانوں سے بات چیت کرنے پر تیار ہیں۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کابل حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت کے بغیر افغانستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔
طالبان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ واقعی میں امن چاہتے ہیں یا اس جنگ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ حالات معمول پر آئیں اور افغانستان جو ہے ایک نارمل ملک کی حیثیت سے ابھرے، تو پھر ان کو تو ظاہر ہے کمپرومائز تو کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اس طریقے سے انسسٹ کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حالات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، اور امریکہ، میرا نہیں خیال ہے کہ اس پر رضامند ہوگا۔
دوسری طرف افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان حکومت کی میزبانی میں ہونے والے افغان قومی لویا جرگا کے اجلاس کے شرکاء نے افغان متحارف فریقین کے درمیان جنگ بدی کی تجویز دیتے ہوئے طالبان کے ساتھ بات چیت اور امن مذاکرات میں افغان آئین کی بالادستی کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ طالبان کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے طالبان کے قطر کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبد الغنی برادر سے بدھ کو دوحہ میں ملاقات کی ہے۔ تاہم طالبان نے بیان میں یہ واضح کیا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت میں کابل حکومت کا کوئی نمائندہ شریک نہیں ہوگا۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان مارچ میں قطر میں ہونے والی بات چیت میں افغانستان سے غیر ملکی فورسز کی انخلا اور افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کے معاملے پر دونوں فریقین نے اتفاق کیا تھا۔ امریکہ طالبان پر جنگ بندی اور افغان حکومت سے بات چیت پر زور دے رہا ہے، تاہم طالبان تاحال اس پر تیار نہیں ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں مسلم لیگ نون نے قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی جگہ رانا تنویر کو پی اے سی کا چیئرمین نامزد کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف کو قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
پاکستان میں قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون نے اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی جگہ سابق وفاقی وزیر دفاعی پیداوار رانا تنویر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا۔ اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ میثاق جمہوریت کے مطابق اصول اپنایا گیا تھا کہ اپوزیشن کی طرف سے پی ایس سی کا چیئرمین بنایا جائے گا۔ اس معاملے پر اپوزیشن مل کر فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ قائد حزب اختلاف نیا بنانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔
اپوزیشن بیٹھ کے فیصلہ کرے گی۔ آج جو ہم نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ شہباز صاحب یہ عہدہ نہیں رکھیں گے، ان کی بھی خواہش ہے، اور یہ رانا تنویر صاحب کا نام ہم نے تجویز کیا۔
سابق وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف ان دنوں علاج کی غرض سے لندن میں ہیں، جس کی وجہ سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس نہیں ہو رہے۔ اسی وجہ سے پارٹی کی جانب سے رانا تنویر احمد کو پی ایس سی کا چیئرمین بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے قبل مسلم لیگ نون کے ایم این اے رانا تنویر قومی اسمبلی میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر تھے، لیکن اب ان کی جگہ سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف کو پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں کہ جس وقت شہباز شریف کو پی ایس سی کا چیئرمین بنایا گیا، اس وقت پوری اپوزیشن نے اسے انا کا مسئلہ بنا دیا تھا، لیکن اب شہباز شریف بھاگ گئے ہیں۔
جو آپ نے کہا تھا کہ شہباز شریف کو جب تک کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنائیں گے ہم یہ کمیٹی یہ پارلیمنٹ نہیں چلنے دیں گے، تو عوام کا پیسہ اس پہ لگ رہا تھا۔ بھائی وزیر اعظم تھا، ان کے کرپشن کا دفاع کرنے کے لیے دوسری بھائی کو آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لگا دیا، اور آج جب بات ہو رہی ہے ٹی ٹی اور باقی آپ کے سکینڈل نکل رہے ہیں تو آپ بھاگ گئے۔ یہ جو آج ان کی قرارداد ہے کہ بھاگ ٹی ٹی بھاگ، اس کو قوم بالکل معاف نہیں کرے گی۔
حالیہ دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جارحانہ حکمت عملی دیکھنے میں آئی ہے، جس کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کا رد عمل اس قدر جارحانہ نہ تھا۔ سیاسی تجزیہ نگار سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دونوں جماعتوں کو زیادہ فعال طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
لیکن یہاں تو تیسری دنیا میں تو سر دھڑ کی بازی لگانی پڑتی ہے، جیتتا وہی ہے جو کوئی سٹانس لیتا ہے، جو کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سٹانس لیتا ہے، رولرز کے خلاف جو سٹانس لیتا ہے اور پھر کھڑا رہتا ہے، اور اس کے لیے سزائیں بھی بھگتتا ہے، جھکڑ بھی برداشت کرتا ہے۔
بعض تجزیہ کار مسلم لیگ نون کی طرف سے خاموش سیاست کو حکومت اور ریاستی اداروں کے ساتھ ایک ڈیل کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں اپوزیشن کی مرکزی جماعت اہم حکومتی معاملات پر خاموش رہ کر حکومت کا ساتھ دے رہی ہے، اور بدلے میں جماعت کے قائدین کو کسی حد تک عدالتوں سے ریلیف مل سکے گا۔ تاہم اس بات کی مسلم لیگ نون کی طرف سے دو ٹوک تردید کی جاتی ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ خبریں آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں اور کچھ رپورٹیں بھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی نے پاکستان میں قائم عسکریت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ کو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ مزید تفصیل وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں، سعدیہ زیب رانچا کی زبانی۔
امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے اس ہفتے کے آغاز پر متفقہ طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی سے مسعود اظہر کے بین الاقوامی سفر پر پابندی، اثاثے منجمد کرنے اور اسلحے کی خریداری پر پابندی کے لیے کہا تھا تاکہ عالمی دہشت گردی کو ہوا نہ ملے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے نمائندے سید اکبر الدین کہتے ہیں،
The chairperson of the UN Sanctions Committee, the permanent representative of Indonesia,
اقوام متحدہ کی تعزیراتی کمیٹی کے چیئرپرسن اور انڈونیشیا کے مستقل ریپرزینٹیو نے ہمیں مطلع کیا ہے کہ مسعود اظہر ایک ایسا شخص ہے جو عالمی سطح پر دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک اہم پیش رفت ہے کیونکہ ہمیں کئی برسوں سے اس صورتحال کا سامنا ہے۔ یہ تھے اقوام متحدہ میں بھارت کے نمائندے سید اکبر الدین۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے اسلام آباد میں صحافیوں کو بتایا کہ اقوام متحدہ کی تعزیراتی کمیٹی کے اس فیصلے پر فوری عمل درآمد کیا جائے گا۔ انہوں نے ایسی کسی بات کو بے بنیاد اور صریحاً غلط قرار دیا کہ یہ بھارت کی سفارتی کامیابی ہے۔
Our position is in line with the statements of the Prime Minister, Imran Khan.
ہم وزیراعظم عمران خان کے اس بیان کے مطابق ہی آگے بڑھتے ہیں اور اسی کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایسی کسی تنظیم یا اس کے ساتھ منسلک کسی بھی گروہ کی کوئی گنجائش نہیں جو ہمارے ملک کو دہشت گرد کاروائیوں کے لیے استعمال کرے۔ بھارت جیش محمد پر اس کی سرزمین میں دہشت گردی پھیلانے کا الزام عائد کرتا ہے، جس میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ میں 14 فروری کا خود کش حملہ بھی شامل ہے، جس میں 40 بھارتی سیکیورٹی افسران ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے نے دونوں جوہری طاقتوں کو جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ نے اس مسئلے کے حل کی تعریف کی ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے کالعدم دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ تمام دہشت گرد گروپوں کو انصاف کے کٹہرے تک لانے کی اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ نئی دلی سے اس کی تفصیل دیں گے سہیل انجم۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے مولانا مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کے سلامتی کونسل کے فیصلے پر کہا کہ صحیح سمت میں اٹھایا جانے والا یہ ایک ایسا قدم ہے جو کہ دہشت گردی اور اس کے حامیوں کے خلاف لڑائی کے عالمی برادری کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے جمعرات کے روز ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ مسعود اظہر کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کروانے میں پلوامہ حملے نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اس سوال پر کہ مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی بنیادوں میں پلوامہ حملے کا ذکر نہیں ہے، رویش کمار نے کہا کہ بھارت نے پابندی کمیٹی کو تمام شواہد پیش کیے تھے جو کہ حتمی ووٹنگ کی بنیاد بنے۔ رویش کمار نے اس سوال کو مسترد کر دیا کہ کیا اس معاملے پر چین کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ پابندی کمیٹی کے ارکان کو بھارت کی جانب سے فراہم کی گئی اطلاع اور بھارت کے موقف کے مطابق ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اسے بھارت کی سفارتی کامیابی قرار دیا اور اس سلسلے میں سابقہ یو پی اے حکومت کو ہدف تنقید بھی بنایا۔
آتنکواد کے خلاف سنگھرش میں اور آتنکواد کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے لمبے سمے سے بھارت جو پریاس کر رہا تھا یہ اس کی بہت بڑی سفلتا ہے۔ ایک سمے تھا جب دیش میں ایسی ریموٹ کنٹرول والی سرکار تھی جس میں پردھان منتری تک کی آواز سرکار میں بھی کوئی نہیں سنتا تھا، اور آج دیش نے دیکھا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن میں کیا ہوا، کیسے 130 کروڑ جنتا کی آواز پورے وشو میں دہاڑ رہی ہے۔
کانگریس نے فیصلے کا خیر مقدم تو کیا لیکن سلامتی کونسل کے بیان میں پلوامہ حملے کا ذکر نہ ہونے پر اظہار افسوس بھی کیا۔ اس نے اسے تاخیر سے اٹھایا جانے والا قدم قرار دیا اور تاخیر کے لیے مودی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ عالمی امور پر نظر رکھنے والے ایک سینئر تجزیہ کار قمر آغا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے فیصلے کو اہم قرار دیا اور کہا کہ اب پاکستان پر کافی دباؤ پڑے گا۔
مسعود اظہر اور بھی لوگ ہیں جو انٹرنیشنل ٹیررزم ہے، تو پاکستان کے اوپر میں سمجھتا ہوں بہت بڑا دباؤ آئے گا آنے والے وقت میں۔
یہ فیصلہ بھارت میں ہونے والے عام انتخابات کے درمیان آیا ہے۔ حکمراں بی جے پی نے جو کہ قومی سلامتی اور دہشت گردی کو انتخابی ایشو بنائے ہوئے ہے اس فیصلے کا سہرا اپنے سر لیا اور اسے دہشت گردی مخالف جنگ میں بھارت کی تاریخی فتح قرار دیا۔ بی جے پی رہنماؤں کا خیال ہے کہ اس فیصلے کا الیکشن پر زبردست اثر پڑے گا، لیکن قمر آغا کے خیال میں اس سے بی جے پی کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یاد رہے کہ پارلیمانی انتخابات میں ابھی 3 مرحلوں کی پولنگ باقی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
وینزویلا میں 1 مئی کو ہونے والے بڑے مظاہرے کے باوجود نکولس ماڈورو اقتدار سے الگ ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔ امریکہ اور دوسرے ملکوں نے جو حزب اختلاف کے لیڈر جوان گائیڈو کو وینزویلا کے عبوری صدر کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں، مادورو پر زور دیا ہے کہ وہ اقتدار سے الگ ہو جائیں، لیکن ان کے اتحادی کیوبا اور روس ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی سلاتی سخوق کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
بدھ کے روز وینزویلا کے دارالحکومت کیراکس اور کئی دوسرے شہروں میں نمایاں بین الاقوامی حمایت کے ساتھ مادورو مخالف مظاہرے جاری رہے۔ مظاہرین ملک کی غربت کا الزام بائیں بازو کے سابق لیڈر ہوگو شاویز اور ان کے چنے ہوئے جانشین مادورو پر عائد کرتے ہیں۔ مادورو مخالف مظاہرے میں شریک ایک شخص سیزر ویلازر کا کہنا تھا، میں 30 سال کا ہوں اور 20 برسوں سے اس حکومت کے تحت رہا ہوں۔ اس وقت سے معیار زندگی گر رہا ہے اور وینزویلا کے شہریوں کے درمیان افتراق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے مادورو مخالف مظاہرے میں شریک ایک شخص سیزر ویلازر کے۔ لیکن فوج بدستور مادورو کی وفادار رہی تاکہ وہ اقتدار سے الگ ہونے کے مطالبوں کے خلاف مزاحمت کر سکیں۔ انہیں وینزویلا کے عام شہریوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ مادورو کے ایک حامی پیڈرو اگویلار کا کہنا تھا، کل جو کچھ ہوا وہ انتہائی دائیں بازو کی ایک مکمل ناکامی تھی۔ ہم یہاں وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے دفاع کے لیے موجود ہیں۔ یہ الفاظ تھے مادورو کے ایک حامی مسٹر پیڈرو کے۔ روس، چین، کیوبا اور کچھ دوسرے ملک مادورو کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کیوبا نے مادورو کی سیکیورٹی بڑھانے میں مدد کے لیے فوجی بھیجے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے انتباہ کیا ہے کہ وہ وینزویلا میں ہونے والے کسی بھی تشدد پر رد عمل ظاہر کرے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے بدھ کے روز کہا کہ کسی فوجی مداخلت کا امکان موجود ہے۔ ان کے الفاظ
President has been crystal clear and incredibly consistent.
صدر بالکل واضح ہیں اور انتہائی ثابت قدم ہیں. فوجی کاروائی ممکن ہے اگر اس کی ضرورت پڑی. امریکہ ایسا کرے گا. ہم تشدد سے بچنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. ہم نے تمام متعلقہ جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ اس قسم کی سرگرمی میں ملوث نہ ہوں. ہم حکومت کی ایک پرامن منتقلی کو ترجیح دیں گے جہاں معذور اور رخصت ہو جائیں اور ایک نئے الیکشن کا انعقاد ہو. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے. منگل کے روز ٹیلی ویژن پر ایک پیغام میں مادورو نے دعویٰ کیا کہ حزب اختلاف کی تحریک کو شکست ہو چکی ہے, لیکن مسٹر پومپیو نے کہا کہ مادورو اس سے پہلے کیراکس چھوڑ کر کیوبا جانے پر تیار ہو گئے تھے جب روس نے انہیں وہاں رکے رہنے کے لیے قائل کیا. امریکی کانگریس کی ڈیموکریٹک رکن ڈونا شیلیلا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ وینزویلا میں غیر ملکی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا. ان کے الفاظ
We want a peaceful transition. And squeezing the Cubans, the Russians, the Iranians, anyone who's interfering with the politics of Venezuela.
ہم منتقلی اور کیوبنز, روسیوں اور ایرانیوں کو اور جو کوئی بھی وینزویلا کی سیاست میں مداخلت کر رہا ہے اس کو کچلنا چاہتے ہیں, اور یوان گوائیڈو جیسے جائز لیڈر کے ساتھ ہم انہیں اس وقت تک دباؤ میں رکھیں گے جب تک وہ ملک سے رخصت نہیں ہو جاتے اور ایک پرامن منتقلی اور انتخابات کا انعقاد نہیں ہو جاتا. یہ الفاظ تھے امریکی کانگریس کی ڈیموکریٹک رکن ڈونا شیلیلا کے, جنہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز وینزویلا میں اقتدار کی ایک پرامن منتقلی کے لیے اپنی حمایت میں متحد ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے اٹارنی جنرل ولیم بار اسپیشل کونسل رابرٹ ملر کی رپورٹ کے اجرا کے بعد بدھ کو پہلی بار سینٹ کی خصوصی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے. انہیں دستاویز پیش کرنے کے انداز پر ڈیموکریٹس کی جانب سے کڑی تنقید کا سامنا ہے. قبل ازیں رابرٹ ملر نے خط میں اٹارنی جنرل پر تنقید کی کہ انہوں نے اپنی تلخیص میں رپورٹ کے نتائج کو سیاق و سباق کے بغیر پیش کیا. ولیم بار نے اس کی تردید کی ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ. تفصیلات مبشر علی زیدی کی زبانی.
اٹارنی جنرل وہ شخص ہیں جنہوں نے رابرٹ ملر کی رپورٹ کے بارے میں عوام کی پہلی رائے کو تشکیل دیا. بدھ کو انہوں نے سینٹ میں ڈیموکریٹ ارکان کا سامنا کیا. ان ارکان نے اٹارنی جنرل پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے رپورٹ کو اپنی مرضی کا مطلب دیے. جوڈیشری کمیٹی کی ڈیموکریٹ رکن سینیٹر میزی ہیرونو نے کہا, آپ نے یہ تاثر دینے کے لیے اپنی حیثیت کا ہر ممکن استعمال کیا کہ صدر ٹرمپ نے کچھ غلط نہیں کیا. آپ نے محکمہ انصاف اور اٹارنی جنرل کے عہدے کی طاقت اور اختیار کو تعلقات عامہ کی کوشش کے طور پر برتا تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے دفاع میں مدد مل سکے. یہ تھے سینیٹر میزی ہیرونو کے الفاظ. صدر ٹرمپ نے ولیم بار کے مختصر خط کے بعد خود بھی دعویٰ کیا تھا کہ انہیں روسی مداخلت سے متعلق تحقیقات میں مکمل بری و ذمہ قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد رپورٹ جاری ہوئی جس میں صدر ٹرمپ اور ان کے قریبی ساتھیوں کے متعدد قانونی طور پر مشتبہ اقدامات کی تفصیل موجود تھی. اس ہفتے رابرٹ ملر کا ولیم بار کے نام ایک خط سامنے آیا جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اٹارنی جنرل کی ان کی رپورٹ کے بارے میں ابتدائی سمری نامکمل تھی اور اس نے تحقیقات کے بارے میں عوام کو الجھن میں ڈالا. جوڈیشری کمیٹی کے رکن سینیٹر کرس کونز نے کہا, آپ نے اعلان کیا کہ آپ نے صدر کو بری ذمہ کر دیا ہے, لیکن 25 دن بعد عوام خود ملر رپورٹ پڑھ سکتے تھے. اسپیشل کاؤنسل رابرٹ ملر نے جب آپ کے 4 صفحات کے خط کے بارے میں لکھا کہ اس نے عوام کو الجھن میں ڈال دیا تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں. یہ تھے سینیٹر کرس کونز کے الفاظ. ولیم بار نے اصرار کیا کہ انہوں نے ملر رپورٹ کے نتائج پر توجہ رکھی جو صدر ٹرمپ کے حق میں تھی, یعنی روس کے ساتھ ساز باز کے دستاویزی ثبوت نہیں اور صدر کی جانب سے انصاف کے عمل میں رکاوٹ کے ناکافی شواہد. اٹارنی جنرل نے کہا, میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں نتائج کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرنی چاہیے. قوم شدید احتجاج کی حالت میں تھی. لوگ یہ جاننے میں بے حد دلچسپی رکھتے تھے کہ رابرٹ ملر کی رپورٹ کے نتائج خاص طور پر روسی ساز باز کے بارے میں کیا ہیں. یہ تھے اٹارنی جنرل کے الفاظ. ولیم بار نے کہا کہ آخر کار انہوں نے رابرٹ ملر کی تشویش کی, ان کی رپورٹ کو عام کر کے نفی کر دی جس کے متعدد مقامات پر صدر پر تنقید کی گئی ہے. دوسری جانب ریپبلکنز نے موقف اختیار کیا کہ صدر ٹرمپ کو کئی سال سے جس قانونی پھندے میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے توڑنا اٹارنی جنرل کی ذمہ داری ہے. جوڈیشری کمیٹی کے ریپبلکن رکن سینیٹر مائیک لی نے کہا,
صدر کے حریف مولر کی تحقیقات کو بار بار سیاسی مقاصد کے لیے اچھالتے ہیں. 2016 کے انتخابات کی قانونی حیثیت کو گھٹانے کی کوشش میں صرف اس تحقیقات کے وجود ہی کو بے بنیاد پروپیگنڈے میں استعمال کرتے ہیں. یہ تھے سینیٹر مائک لی کے الفاظ. ڈیموکریٹس نے یاد دلایا کہ گزشتہ حاضری میں اٹرنی جنرل نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ مولر کی ٹیم نے ان کی سمری پر اعتراض کیا ہے. ویلیم بار نے جواب میں کہا کہ مولر نے ان سے براہ راست کہا تھا کہ انہیں ان کی سمری سے زیادہ نیوز میڈیا میں سمری کے تذکرے پر تشویش ہے. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے مہمند ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا ہے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قبائلی عوام کو اکسانے کی سازش کی جا رہی ہے جس کے لیے بیرونی فنڈنگ کی جا رہی ہے. تمام پاکستان کو دوبارہ انتشار سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ صوبے قبائلی عوام کی آبادکاری اور بحالی میں مدد کریں. پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے.
وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قبائلی عوام بالخصوص نوجوانوں کو بیرونی فنڈنگ کے ذریعے اکسانے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور اگر ہم نے ان کو نوکریاں اور روزگار کے ذرائع فراہم نہیں کیے تو قبائلی عوام کی احساس محرومیہ بڑھ جائے گی. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کو دوبارہ انتشار سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبے قبائلی عوام کی آبادکاری اور بحالی میں مدد کرے. وزیراعظم عمران خان جمعرات کو ضلع مومن میں مومن ڈیم کی سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تقریب میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف، خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ اور گورنر سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی. 291 ارب روپے کی لاگت سے یہ ڈیم جولائی 2024 میں مکمل ہوگا اور اس سے 800 میگا واٹ بجلی پیدا اور 16,000 ایکڑ سے زائد اراضی سیراب ہوگی. وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر پختون تحفظ تحریک کا نام لیے بغیر اس تنظیم کے رہنماؤں پر نوجوانوں میں اشتہار پھیلانے کا الزام لگوایا.
اس وقت قبائلی علاقے کے اندر جو تباہی مچی ہے، نوجوان بے روزگار ہیں، لوگوں کی دکانیں تباہ ہو گئی ہیں، گھر تباہ ہوئے ہیں، ان کے جو کئی لوگوں کے مویشی تھے جن کے اوپر زندگی وہ ضائع ہو چکے ہیں، لوگ مشکل میں ہیں. اس وقت سارے باقی صوبوں کو مدد کرنی چاہیے قبائلی علاقوں کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ جس طرح کی ایک میں دیکھ رہا ہوں سازش چل رہی ہے، باہر سے فنڈڈ ہے کہ اکسایا جائے قبائلی علاقے کے نوجوانوں کو، یہ اگر وہاں احساس محرومی رہ گئی اور اسی طرح نوجوان بے روزگار پھرتے رہے تو وہ اکسائے جائیں گے باہر سے. ایک فنڈڈ پوری ایک کانسپریسی چل رہی ہے، اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، کیونکہ اگر پھر سے کسی قسم کا انتشار ہو گیا تو آپ سارے پاکستان کو اس سے بہت بڑا خرچہ ہوگا. وہ چھوڑیں کہ جو جانی اور مالی نقصان ہوگا اور جو پہلے بھی ہماری فوج قربانیاں دے چکی ہے اور قبائل علاقے کے لوگ قربانیاں دے چکے ہیں، ہمیں ابھی سے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ان کی مدد کریں گے ہم اپنا فائدہ کرواتے ہیں.
وزیراعظم نے کہا کہ قبائلی علاقوں کی تعمیر و ترقی پر آئندہ 10 سالوں کے دوران 1,000 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے، جبکہ حکومت کی کوشش ہے کہ افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو فروغ دے جس سے بھی قبائلی عوام کو فائدہ ہوگا. اس سلسلے میں وزیراعظم نے افغانستان میں جلد از جلد اختلافات کے خاتمے اور قیام امن پر زور دیا. وزیراعظم نے یاد دلایا کہ 60 کی دہائی کے بعد کوئی بھی ڈیم تعمیر نہیں ہوا اور 60 ہی کی دہائی میں پاکستان ترقی کر رہا تھا، مگر بعد میں حکمرانوں کی غلط پالیسی کے سبب ترقی کا یہ سلسلہ رک گیا. انہوں نے ڈیموں کی تعمیر میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی دلچسپی پر شکریہ ادا کیا. مومن ڈیم کی تعمیر کی سنگ بنیاد رکھنے سے قبل وزیراعظم نے ضلع خیبر کی دور افتادہ وادی تیرا کا بھی مختصر دورہ کیا اور وہاں پر ہونے والے ثقافتی میلے اور کھیلوں کے مقابلے میں شرکت کی. تاہم خراب موسم اور جالہ باری کے باعث وہ تقریب کے اختتام سے قبل واپس چلے گئے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں ایک ہی ہفتے کے دوران 67 بچوں سمیت 90 افراد میں ایڈس کے مرض ہونے کا ہولناک انکشاف سامنے آیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اس انکشاف کے بعد ضلع بھر میں بڑے پیمانے پر عام شہریوں میں مرض کی تشخیص کے لیے اسکریننگ شروع کر دی گئی ہے. ایڈس کے مریضوں کی اتنی بڑی تعداد سامنے آنے پر ماہرین سندھ ایڈس کنٹرول پروگرام کی کارکردگی پر سوالات اٹھا رہے ہیں. کراچی سے اس کی تفصیل دیں گے محمد ثاقب اس رپورٹ میں۔
سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں ایک ہی ہفتے کے دوران 67 بچوں سمیت 90 افراد میں ایڈز کا مرض ہونے کا ہولناک انکشاف سامنے آیا ہے۔ لاڑکانہ میں ایک ہفتے کے دوران اتنی بڑی تعداد میں ایڈز کے شکار بچوں کا ہولناک انکشاف سامنے آنے کے بعد انتظامیہ نے ضلع بھر میں اسکریننگ کیمپس قائم کر دیے ہیں، جہاں اب تک 2300 شہریوں کی اسکریننگ کی جا چکی ہے۔ حکام کے مطابق اس مہلک اور خطرناک بیماری کا شکار ہونے والے بچوں کی عمریں 3 ماہ سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ ایڈز کے مریضوں کی اتنی بڑی تعداد سامنے آنے پر ماہرین سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کی کارکردگی پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ ایڈز کا مہلک مرض پھیلانے کا ذمہ دار ایک عطائی ڈاکٹر ہے، جو غیر محفوظ انجیکشن سرنج اور آلات استعمال کرنے کے باعث لوگوں میں یہ مرض پھیلانے کی وجہ بن رہا ہے۔ پولیس نے عطائی ڈاکٹر مظفر گھانگرو کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سکندر میمن کا کہنا ہے کہ علاقے میں ایڈز پر قابو پانے کے لیے مریضوں کی اسکریننگ کے علاوہ آگہی مہم بھی شروع کی جا رہی ہے، جبکہ متاثرہ مریضوں کے علاج کا سلسلہ آئندہ چند روز میں شروع کر دیا جائے گا۔
ان کا علاج ممکن ہے اور علاج بالکل تسلی بخش ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تا حیات یہ علاج ہے، ان کو زندگی بھر دوائی کھانی پڑے گی جب اسٹارٹ ہوگا، اور علاج فری ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں تھا۔ ٹیسٹ سارے فری ہیں، علاج سارا فری ہے، ان قریب بس علاج شروع ہو جائے گا، 1-4 دن میں علاج بھی شروع ہو جائے گا۔
ایچ آئی وی ایڈز سے متعلق ماہر اور ایڈز کنٹرول پروگرام سے منسلک سابق ڈائریکٹر محمد اکرم سلیمان اوٹھو نے واقعے کو پراسرار کرا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لاڑکانہ میں سامنے آنے والے کیسز کی وجوہات غیر معیاری آلات اور غیر محفوظ سرنجز استعمال کرنا بتائی جا رہی ہیں، لیکن اس طریقہ کار سے صرف 0.3% چانسز ہیں کہ مریضوں کو ایڈز لاحق ہو جائے۔ تاہم ان کے مطابق خون کی غیر محفوظ طریقے سے منتقلی کے باعث یہ مرض فوری لاحق ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ لاڑکانہ میں سامنے آنے والے یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام میں ضرور کہیں کمی پائی جاتی ہے، جس کے باعث اس ہائی رسک علاقے میں اسکریننگ نہ ہو سکی۔ محکمہ سندھ صحت کی اپنی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ میں 300 کے قریب عطائی ڈاکٹرز موجود ہیں، جن کے غلط اور غیر محفوظ طریقہ علاج کے باعث لوگوں کی بڑی تعداد ایسے امراض کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ انتظامیہ نے عطائی ڈاکٹرز کے خلاف کئی بار کارروائی تو کی، لیکن یہ وقتی ثابت ہوتی چلی آئی ہے۔ صوبے میں اس وقت 10,000 سے زائد ایڈز کے رجسٹرڈ مریض ہیں، جن کا علاج حکومتی خرچے پر ہوتا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مرض کا شکار لوگوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا میں ایڈز کے مرض کا مستقل علاج اسٹیم سیل سرجری کے ذریعے دریافت تو ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی ایک مہنگا طریقہ علاج ہے اور پاکستان سمیت تیسری دنیا کے دیگر ممالک میں بھی یہ فی الحال دستیاب نہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں اور چل رہے ہیں، لیکن نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ جو لوٹ مار کرے گا اسے نیب کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ملتان سے جمشید رضوانی کی رپورٹ۔
چیئرمین نیب آج ملتان میں بولے اور کھل کر بولے۔ انہوں نے نام تو کسی سیاسی جماعت اور کسی سیاسی رہنما کا نہیں لیا، لیکن انہوں نے نیب پر تنقید کا جواب بھرپور انداز میں دیا اور کہا کہ ہماری واحد خواہش کرپشن فری پاکستان ہے۔ نیب کے خلاف مضمون پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن نیب قانون کے مطابق اپنا کام جاری رکھے گا۔ بدعنوانی نہ ہوتی تو پاکستان کو قرض نہ لینا پڑتا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب کا قانون اگر کالا قانون ہوتا تو سپریم کورٹ اسے ختم کر دیتی، یا کتنی ہی حکومتیں آئیں وہ اس قانون کو ختم کر دیتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نیب کے پلی بارگین قانون میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ
ایک شکایت یہ سامنے نہیں آ سکی کہ جی نیب کے اس قدم اٹھانے کی وجہ سے معیشت پر خراب اثرات مرتب ہوں۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، وہ غلط کہتے ہیں۔ ان کو کہنا یہ چاہیے کہ جی نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چلیں گی۔
ملتان میں نیب کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس کے بعد کچھ کیسز میں وصول کی جانے والی رقم کے چیکس کی متاثرین کو تقسیم کی تقریب کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب نے کہا کہ کوئی قانون کالا نہیں ہوتا، کالک ان ہاتھوں میں ہوتی ہے جو قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جب تک قوم کا لوٹا ہوا ایک ایک پیسہ واپس نہیں آ جاتا، نیب آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ نیب کی کاروائیاں جاری ہیں اور نیب کو کیس بنانے کا شوق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ
ہر شام کو یہ سنا جاتا ہے کہ جی نیب کالا قانون ہے، کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس میں کالا کون سی جگہ پہ ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کے خیال میں یہ کالا قانون ہے، ہر حکومت کو موقع ملا، مختلف پارٹیز آتی رہیں، مختلف لوگ یہاں حکومت کرتے ہیں، 10-10 سال 12-12 سال 18-18 سال، آپ نے اس کالے قانون کو کیوں ختم نہیں کیا؟
جمشید زبانی، اردو وی او اے، ملتان۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت میں کوئی $1 ارب کی کمی آئی ہے اور اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ پاک افغان چیمبر آف کامرس کے صدر زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ چیزیں اب بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت میں کوئی $1 ارب کی کمی آئی ہے اور اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ پاک افغان چیمبر آف کامرس کے صدر زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چیزیں اب بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اور باتوں کے علاوہ سامان لے کر جانے والے ٹرکوں کی واپسی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، جن کی واپسی میں اکثر 4-4 مہینے لگ جاتے تھے، لیکن پھر چیمبر نے افغان صدر اشرف غنی کو خط لکھا اور ان کی مداخلت کے سبب اب آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان کے الفاظ،
پر کوئی 6-7 مہینے کی پوزیشن تھی کہ جو ٹرک خالی ٹرک جو واپس آتے تھے ان کو 4 مہینے لگ جاتے تھے، وہاں فریٹ کرے تو وہ ایک دن کے اندر اتنے ٹرک چھوڑتے تھے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب الحمدللہ جو ہمارے کامرس منسٹری کے ساتھ، فارن آفس کے ساتھ، پھر ان کی منسٹریوں کے ساتھ اور پریسیڈنٹ کے ساتھ جب ہم نے سارے کرسپونڈنس بھی کی اور باتیں کی، اس کے نتیجے میں 3 دن کے اندر وہ سارا ڈیڈ لاک ختم ہو گیا اور آج ترخم بالکل کلیئر ہے، اور ایک دن کے اندر ایسا بھی آیا کہ 700 جو ہے نا وہ کلیئر ہوئے۔
انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ ہماری تجارت 2.7 ارب تک پہنچ گئی تھی، جو اب گھٹ کر کوئی 1.7 ارب پر آ گئی ہے، اور اس $1 ارب کی کمی کا کچھ حصہ بھارت کو گیا ہے، کچھ ایران کو اور کچھ چین کو۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے سیاسی حلقوں میں بھارت کی مضبوط لابی ہے۔ ان کے الفاظ،
جو انڈیا کی لابنگ بہت زیادہ ہے افغانستان پولیٹیکل سرکلز میں، اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہے، اور پروپیگنڈا مشینری بھی جو ہے نا وہ بہت کام کر رہی ہے افغانستان میں میڈ ان پاکستان لوگوں کے خلاف۔ تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا اس حساب سے جو ہے دیکھا جائے تو پاکستانی مصنوعات سے بڑی مشکل کا سامنا ہے، وہ جو ہم سالوں سال سے مطلب پاکستان بننے سے پہلے بھی اسی خطے سے افغانستان میں جایا کرتے تھے، ان آئٹمس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ تھکن لگ رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اصل بہتری اس وقت آئے گی جب طالبان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہونے کے بعد وہاں امن قائم ہو جائے گا اور سیاسی تعلقات بہتر ہو جائیں گے، جس کے بعد بہت سے پاکستانی بھی افغانستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہوں گے۔ افغان پاکستان چیمبر آف کامرس افغان چیپٹر کے شریک صدر خان جان الوکوزی نے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کی حکومتوں کے درمیان مشکلات کے سبب تجارت میں بھی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے سیاسی تعلقات بہتر ہوتے جائیں گے تجارتی تعلقات بھی بہتر ہوتے جائیں گے۔ مستقبل میں بہتر تجارت کے امکانات کے بارے میں انہوں نے کہا،
یا ہے تجارت جن چیمبر ہے پاک افغان تلاش کریں گے حکومت کی پرابلم ہوا مسائل وہی مسائل کیسی تجارت و اقتصاد و اکانومی جدا کریں گے خوب خاص، یعنی امکانات ہے تلاش جریان ہے حالت۔
یہ تھے خان جان الکوزئی۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ایسے میں جب لیبیا میں جاری لڑائی میں یورپ کی حمایت والی حکومت کو منحرف جنرل کے ہاتھوں چیلنجز کا سامنا ہے، دسیوں ہزاروں شہری دارالحکومت طرابلس سے نکل رہے ہیں۔ مقامی امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اگر لڑائی طول اختیار کرتی ہے تو وہ اپنے خاندانوں کی کفالت نہیں کر پائیں گے۔ ان کے بقول طرابلس میں فوجی لڑائی میں مصروف ہیں اور اس تنازع کا اختتام نظر نہیں آتا۔ وائس آف امریکہ کے لیے حیدر مرڈوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
دارالحکومت طرابلس اور مضافات میں تقریباً 1 ماہ سے مستقل لڑائی ہو رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ حیدر مرڈوک کی آواز آپ نے سنی، جو بتا رہی ہیں کہ میرے پیچھے لیبیا کی حکومتی فورس کے جنگجو کھڑے ہیں اور یہ اگلا مورچہ ہے جہاں سے وہ خلیفہ حفتار کے جنگجوؤں سے لڑ رہے ہیں۔ جنرل حفتار ایک مضبوط شخص ہیں جو مشرقی طرابلس کے ڈیفیکٹو رہنما بھی ہیں۔ لڑائی اپریل کے اوائل میں شروع ہوئی جب منحرف جنرل حفتار نے اپنی فوجوں کو طرابلس پر قبضے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سے اب تک 42,000 افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے اطفال یونیسیف خبردار کر رہا ہے کہ اگر جنگ جاری رہی تو 5 لاکھ سے زیادہ بچے خطرات سے دوچار ہو جائیں گے۔
Sometimes I am so scared I cannot talk or do anything. My little brother also
12 سالہ تقویٰ کے الفاظ ہیں۔ بعض اوقات میں بہت ڈر جاتی ہوں، لیکن میں کچھ کہہ پاتی ہوں نہ کر پاتی ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی بھی بعض اوقات بات نہیں کر سکتا، میری امی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ بہت خوف زدہ ہے۔ ترابلس میں بہت سے خاندان اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے ہیں، وہ باہر نکلنے سے خوف زدہ ہیں۔ جیسے جیسے جنگ طوالت اختیار کر رہی ہے، امدادی کارکنوں کے مطابق وسائل کم پڑ رہے ہیں۔ ترابلس میں قائم عارضی کیمپوں کے سربراہ احمد غدن کہتے ہیں،
خوف من النزوح بشکل کبیر،
وی آر ویری افریڈ آف ا لارج ڈسپلیسمنٹ آف پیپل،
ہمیں ڈر ہے کہ بڑے پیمانے پر لوگ گھر بار چھوڑنے پر مجبور نہ ہو جائیں، کیونکہ ہمارے پاس کیمپس میں جگہ زیادہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں اور ترابلس کے کاروباری افراد پر انحصار کر رہی ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں کافی مدد حاصل نہیں ہوگی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو لیبیا کے رہنماؤں کو امید تھی کہ اپریل میں طے مذاکرات میں کوئی امن معاہدہ ہو جائے گا، لیکن ترابلس پر ہفتار کے حملے کے سبب یہ مذاکرات منسوخ کر دیے گئے۔ ترابلس ملٹری ایریا میں کمانڈر عبدالباسط مروان کے الفاظ،
The western region was so close to becoming calm, peaceful and secure.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ترابلس کے مغربی علاقے جنگ شروع ہونے سے پہلے امن کے بہت قریب تھے۔ یہ لڑائی تباہی اور عدم استحکام لے آئے گی اور اس کو خاتمے تک لے جانا بہت مشکل ہے۔ ترابلس سال 2011 کے بعد کئی جنگیں دیکھ چکا ہے، جب عوام نے کھڑے ہو کر اپنے دور کے ایک اور مضبوط رانما معمر قذافی کو اقتدار سے نکال باہر کیا تھا۔ حیدر مردوک کے لیے میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ مارچ میں 3 افراد نے جو اسکولوں میں گولیاں چلنے کے واقعات سے متاثر ہوئے تھے 10 دنوں کے اندر خود کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان میں سے 2 ایسے طالب علم تھے جو گزشتہ سال پارک لینڈ فلوریڈا کے ایک ہائی اسکول میں شوٹنگ کے واقعے میں بچ گئے تھے۔ تیسرا شخص اس 6 سال کی بچی کا باپ تھا جو سن 2012 میں نیو ٹاؤن کنیٹیکٹ میں سن 2012 میں ہلاک ہو گئی تھی۔ وائس آف امریکہ کی ڈورا میخوار نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ اسکول میں شوٹنگ کے ایک واقعے سے متاثرہ شخص خودکشی پر کیوں آمادہ ہو سکتا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
لٹلٹن کالوریڈو کے کولمبائن ہائی اسکول میں بڑے پیمانے پر شوٹنگ کے واقعے کو 20 سال ہو چکے ہیں۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس دوران امریکہ کے تقریباً 223,000 طالب علموں کو ملک بھر میں 229 اسکولوں میں اندھا دھند فائرنگ کے واقعات سے واسطہ پڑ چکا ہے۔ ایک نفسیاتی ماہر ڈاکٹر ڈونلڈ فریڈ ہائم کا کہنا ہے کہ کسی اسکول میں گولیاں چلنے کے واقعے کے بعد خودکشی کے خیالات اکثر ماضی کے کسی منفی تجربے کا رد عمل ہو سکتے ہیں۔ زندگی میں کوئی نیا المیہ، مثلاً کسی اسکول میں شوٹنگ کا واقعہ، تمام محسوسات، مایوسی اور ماضی کے المیے سے متعلق یاسیت کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر فریڈ ہائم کہتے ہیں،
ٹائم ہیلز ایوری تھنگ بٹ ون تھنگ اینڈ دیٹ از دی لاس آف اے چائلڈ۔
وقت ہر چیز پر مرہم رکھ دیتا ہے سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے کسی بچے کا بچھڑ جانا۔ وقت اس زخم کو مندمل نہیں کر سکتا، یہ قدرت کے اصولوں کے برعکس ہے۔ وہ ایک ایسا داغ چھوڑ جاتا ہے جو مکمل طور پر کبھی مندمل نہیں ہوتا۔ المیے کے بعد کسی بھی ذہنی دباؤ سے متعلق نیشنل سینٹر کے مطابق بڑے پیمانے پر شوٹنگ کے 25% سے زیادہ متاثرین یاسیت کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ ریسرچ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مایوسی خودکشی کی جانب راغب کرتی ہے۔ کولمبائن کمیونٹی کے 2 لوگوں نے سن 1999 میں بڑے پیمانے پر شوٹنگ کے بعد، جس میں 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے، خودکشی کر لی۔ پاولا ریڈ اسکول میں استانی تھیں۔ انہوں نے اپنے محسوسات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ذہنی دباؤ سے انہیں بھی نبرد آزما ہونا پڑا اور ذہن میں خودکشی کے خیالات آتے رہے۔ یہ درد جان لیوا ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس پس منظر میں یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ ایک اعتبار سے بڑے پیمانے پر کسی شوٹنگ میں متاثرین کی تعداد سرکاری طور پر سامنے آنے والی تعداد سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیرس میں پولیس نے ان ہزاروں مظاہرین پر آنسو گیس کا استعمال کیا جنہوں نے بدھ کے روز یوم مئی منانے کے لیے فرانس کے دارالحکومت کی سڑکوں پر مارچ کیا۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
مظاہرین میں زرد شرٹس میں ملبوس حکومت مخالف مظاہرین اور سیاہ لباس میں ملبوس خود کو انقلابی کہنے والے اس گروپ کے مظاہرین شامل تھے جو گزرے برسوں میں فرانس میں یوم مئی کے مظاہروں میں تشدد پیدا کر چکے تھے۔ فرانس کے دارالحکومت میں کسی ممکنہ تشدد سے نمٹنے کے لیے پولیس کے 7,000 سے زیادہ ارکان متعین تھے۔ گزشتہ سال یوم مئی کی تقریبات کے دوران متعدد اسٹورز کے سامنے ہونے والی توڑ پھوڑ کے پیش نظر سینکڑوں کاروبار وقت سے پہلے بند ہو گئے تھے۔ پیرس میں یوم مئی کے مظاہرے میں شامل ایک شخص برنارڈ کا کہنا تھا،
La manifestation du 1er mai est une belle manifestation. Moi, je suis venu manifester comme tous les 1er mai. Après, il y a des débordements des uns et des autres. Mais parler surtout
de la cassation... یوم مئی کا مظاہرہ ایک اچھا احتجاج تھا۔ میں یہاں صرف کسی بھی دوسرے یوم مئی کی طرح احتجاج کے لیے آیا تھا۔ کچھ لوگوں کی جانب سے زیادتی پر مبنی کاروائیاں سامنے آئی ہیں، لیکن ہمیں خصوصی طور پر اس نقصان کے بارے میں بات کرنی چاہیے جو ہمارے معاشرے کو پہنچ رہا ہے۔ ان قانون شکنوں کی بات کرنا بند کریں، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ الفاظ پیرس میں یوم مئی کے مظاہرے میں شامل ایک شخص برنارڈ کے۔ پیرس گزشتہ ستمبر سے زرد شرٹس والے ان ہفتہ وار مظاہروں سے بری طرح متاثر ہو چکا ہے جو اکثر اوقات تشدد کی شکل اختیار کرتے رہے ہیں۔ یہ مظاہرے فرانس کے دوسرے شہروں، یورپ بھر میں اور امریکہ میں بھی ہوئے تھے۔ نیو یارک میں سینکڑوں مظاہرین متعدد مسائل پر احتجاج کے لیے وال اسٹریٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر ملکیت اور ان کے نام کی حامل عمارات کے سامنے اور کولمبس سرکل میں اکٹھے ہوئے۔ یکم مئی یا یوم مئی کارکنوں کے عالمی دن کے طور پر بھی معروف ہے جو محنت کشوں کے کام کے حالات کی بہتری کے مطالبے کے لیے محنت کشوں کی بین الاقوامی تحریک کے فروغ کا ایک موقع ہے۔ یہ روایتی طور پر سیاسی مظاہروں کا ایک دن ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل میں بدھ کا دن ہولوکاسٹ کی یاد میں منایا گیا۔ صدر نے حکومت کو خبردار کیا کہ وہ بعض یورپی ملکوں کے ساتھ میل ملاپ میں بہت آگے نہ جائیں۔ ہولوکاسٹ کا دن اسرائیل میں انتہائی متبرک اور سنجیدہ انداز میں منایا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
بعقوبت התחזקות כוחות נאו-פשיסטים ואנטי ישראלים קיצוניים אנו עלולים למצוא את עצמנו...
اسرائیل کے صدر روبن ریولن کہہ رہے ہیں کہ نئی فاشسٹ اور اسرائیل مخالف طاقتوں کے ابھر کر سامنے آنے کے بعد ہم خود کو ایسی صورتحال میں پاتے ہیں جہاں ہمارے اہم یورپی اتحادی ممالک میں ان حکومتوں کی قیادتیں ہیں جن میں یہودی نسل کے مخالف عناصر موجود ہیں۔ خدا نہ کرے کہ یہودی مخالف لوگ ان حکومتوں کی قیادت کریں۔ اگر ایسا ہوا تو اسرائیل کو واضح اور ناقابل سمجھوتا انداز میں بات کرنی چاہیے۔ کوئی بھی سیاسی مفاد نسل پرست گروپوں کے ساتھ ایسے بے آبرومندانہ اتحاد کا جواز نہیں ہے جو اپنے ماضی کو تسلیم نہیں کرتے اور ہولوکاسٹ یعنی یہودیوں کے قتل عام میں اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے ہیں۔ صدر روبن ریولن کا یہ بیان وزیر اعظم نیتن یاہو پر ڈھکے چھپے انداز میں ایک تنقید کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جنہوں نے حال ہی میں ہنگری، لتھونیا اور پولینڈ کے رہنماؤں کی میزبانی کی ہے، جن کی دائیں بازو کی حکومتیں دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کے قتل عام کو کم اہم بنا کر پیش کرتی رہی ہیں۔ نیتن یاہو نے یہودی نسل کی تمام اطراف سے مخالفت کے خلاف بیان دیا جب انہوں نے امریکہ میں سینیگاگ پر حملے اور یہودیوں کے قبرستانوں پر غارت گری کے واقعات کی مذمت کی۔
انو خائم היום בפרדוקס הערצה ברחבי העולם למדינת היהודים۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک تضاد کے دور میں رہ رہے ہیں۔ یہودی ریاست کے لیے دنیا بھر سے حمایت حاصل ہو رہی ہے، جبکہ دوسری جانب یہودیوں کے خلاف بعض حلقوں میں نفرت بڑھ رہی ہے۔ دائیں بازو کے جنونی، بائیں بازو کے جنونی، اسلام پسند جنونی، یہ سب جس ایک چیز پر متفق ہیں وہ یہودیوں کے خلاف نفرت ہے۔ امریکہ میں قائم اینٹی ڈیفیمیشن لیگ نے منگل کے روز بتایا کہ یہودیوں کے خلاف امریکہ میں جسمانی حملوں، قتل اور غارت گری کے واقعات کے اعتبار سے سال 2018 ملکی تاریخ کا سب سے بھاری سال رہا، جس میں سب سے زیادہ واقعات رونما ہوئے۔ اسرائیل میں ہولوکاسٹ کی یاد کے طور پر منائے گئے دن میں ریستوران، کیفے بند رہے، ہولوکاسٹ سے بچ جانے والوں کے انٹرویوز اور ڈاکیومنٹریز نشر کی گئیں۔ دن کا اختتام غروب آفتاب کے وقت 2 منٹ کی خاموشی سے ہوا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ سر کے گرتے بالوں سے پریشان ہیں تو اچھی خبر یہ ہے کہ سائنسدان ایک ایسے علاج کے قریب پہنچ گئے ہیں جس سے گنجے پن پر مکمل طور پر قابو پایا جا سکے گا۔
انہوں نے اس مخصوص پروٹین کا کھوج لگا لیا ہے جس کی وجہ سے بال کمزور ہو کر رفتہ رفتہ گر جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ مرض کا اصل سبب کیا ہے تو پھر اس کی دوا ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے۔ مردوں کے سر کے بال عموماً 50 سال کی عمر میں گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بال گرنے کا آغاز سر کے وسط سے ہوتا ہے۔ سر کے وسط میں ابھرنے والا چھوٹا خلا تیزی سے ارد گرد کے بالوں کو نگلنے لگتا ہے۔ پھر جب گنج بڑھ جاتا ہے تو اسے ذہنی طور پر قبول کرنے کے بعد اس کی فکر چھوڑ دی جاتی ہے، لیکن پیشہ ورانہ ضرورتوں یا کسی دوسری وجہ سے اپنی شخصیت کا خیال رکھنے والے افراد اپنے گنجے پن کو وگ میں چھپا لیتے ہیں یا پھر بالوں کی پیوند کاری کرواتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گنج کا مرحلہ مکمل ہونے میں 15 سے 25 سال لگتے ہیں اور اس کے بعد بال صرف کنپٹی اور سر کے پچھلے حصے میں باقی رہ جاتے ہیں اور ایک جھالر کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ سر کے پچھلے حصے کے بال سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور عموماً گنجا پن چھپانے کی پیوند کاری میں اسی حصے کے بال استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن پیوند کاری کی بعض صورتوں میں نقلی بالوں کو بھی اصلی بالوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمر کے ساتھ گنجے پن کا نشانہ مرد بنتے ہیں، اور خال خال ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت بھی مردوں کی طرح گنجی ہو جائے۔ تاہم عمر کے ساتھ ان کے بال بھی کمزور پڑ سکتے ہیں اور چھدرے بھی ہو سکتے ہیں۔ مرد گنجے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ پتہ چلانے کے لیے یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے پروفیسر ڈاکٹر جارج کوٹ سارلیس کی قیادت میں تحقیق کی۔ اس سلسلے میں لیبورٹری میں چوہوں پر تجربات کے بعد انہوں نے 20 سے زیادہ ایسے مرد رضاکاروں کا انتخاب کیا جو گنجے پن کے عمل سے گزر رہے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ سر کے اس حصے میں جہاں سے بال غائب ہو چکے تھے، ایک مخصوص پروٹین PGD2 کی سطح بالوں والے حصے سے 3 گنا زیادہ تھی۔ مارکیٹ میں اس وقت کم و بیش 10 ایسی دوائیں موجود ہیں جو PGD2 کو بننے سے روکنے میں مدد دے سکتی ہیں یا اس کی رفتار سست کر سکتی ہیں۔ پروفیسر جارج کا کہنا ہے کہ PGD2 پروٹین کی سطح معمول پر لانے کے مثبت نتائج نکلے اور بالوں کا گرنا رک گیا، لیکن اس عمل سے گر جانے والے بالوں کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بالوں کی افزائش میں اضافہ کرنے والی کئی دوائیں موجود ہیں جنہیں PGD2 پر قابو پانے والی دوا کے ساتھ استعمال کر کے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جریدے سائنس ٹرانسلیشن میڈیسن میں شائع ہونے والی اس رپورٹ میں پروفیسر جارج کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم کی یہ دریافت مردوں میں گنجے پن کی مکمل روک تھام کی جانب ایک اہم اور بڑا قدم ہے۔ گنجے پن کا سبب بننے والے پروٹین کی دریافت کے بعد اب اس کا علاج ڈھونڈنا آسان ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں کامیابی کے بعد اب ان کا اگلا قدم ایسے مرکبات کا کھوج لگانا ہے جو پروٹین PGD2 کی سطح بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے بعد گنجے پن پر مکمل طور پر قابو پانا اور نئے بال اگانا آسان ہو جائے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر اور پروڈیوسر انجم ہیرلڈ کیلی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.